ہم لوگ اس کی 15ویں پارے میں 57 نمبر آیت کریمہ پر پہنچے تھے اور پچھلی مرتبہ پچھلی نشست میں اس کی تشریح نہیں ہو سکی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ, اور اس آدمی سے ظالم زیادہ کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اس کے پروردگار کی نشانیوں کے ساتھ فارضان ہا اور اس نے اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیر لیا, ونسی ما قدمت یداہ, اور وہ آدمی بھول گیا ان چیزوں کو جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں. اس آیت کریمہ کے اس پہلے ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بندہ جب اللہ کی آیات کو دیکھے اور اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے آ جائیں تو ان نشانیوں سے وہ نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ بے آیات ربی ہی کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے تو اللہ کی نشانیاں آیات کئی ایک چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. آیا عربی میں دراصل علامت کو کہتے ہیں, اور آیا عربی میں اس سنگ میل کو بھی کہتے ہیں, مائل سٹون پہ جو پتھر یا تختی لگا دیتے ہیں اس مائل سٹون کو آیا عربی میں کہتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک حد کا اظہار کرتی ہے, وہ بھی بتاتی ہے کہ اتنے میل ہو گیا تو اللہ کی نشانیاں آیات قرآن پاک کی وہ بھی ایک نہ ایک بات کو بتاتی ہیں. اس لیے یا تو اس کا اطلاق اس طرح کیا گیا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے, تو ایک اس کا ترجمہ یا تفسیر اور تشریح یہ کی گئی کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو سنتا ہے, قرآن پاک کو سمجھتا ہے یا اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے, پھر خدا اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ سمجھ لے, اس کے باوجود وہ انسان اپنی عملی زندگی کو تبدیل نہیں کرتا. اور یہ جتنا بھی علم ہے در حقیقت اس کی اصل غرض اور منشا یہ ہے کہ انسان میں عمل پیدا ہو جائے اور انسان علم کو حاصل کر لے, اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے. تو یہ بھی اللہ کے ہاں ایک وبال ہے. علم کا حاصل کرنا ایک تو فرض کے درجے میں ہے, اور فرض کے درجے میں وہ تمام چیزیں جو اللہ نے انسانوں پر فرض قرار دی ہیں وہ فرض ہیں. آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے, فرض کے درجے میں ہے کہ آپ تجارت کے شرعی مسائل سے واقف ہوں, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تجارت کا شریعت نے کیا حکم دیا ہے, کون کون سے معاملات سود پر مبنی ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو سود پر مبنی نہیں ہیں, اور کون سے معاملات ایسے ہیں جن میں شریعت نے کس حد تک گنجائش اور رعایت رکھی ہے. اسی طرح ایک آدمی ڈاکٹر ہے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تجارت کے مسائل کو سیکھے, اس سوائے اس کے کہ جو موٹے موٹے مسائل ہیں بس اسے پتا ہونے چاہیے, مگر تجارت کی باریکیاں اس آدمی کے لیے نہیں ہیں. وہ تو ڈاکٹر ہے, طب کے شعبے کے مسائل اسے پتا ہونا چاہیے کہ حرام چیزوں کے ذریعے علاج جائز ہے یا نہیں جائز, اسے پتا ہونا چاہیے کہ دوائیوں کی کون کون سی صورتیں جائز ہیں, علاج کے کون کون سے طریقے شریعت نے انہیں الاؤ کیا ہے نہیں کیا. تو الغرض ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا جو بھی فیلڈ ہے اس میں اسے علم کا حاصل کرنا فرض ہے. ایک آدمی کی شادی نہیں ہوئی تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نکاح اور طلاق کے مسائل کا علم حاصل کرے, مگر جب اس کی شادی کا وقت قریب آ گیا اور اس کا نکاح ہونا ہے تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ شادی سے متعلقہ مسائل جو ہیں ان کا علم حاصل کرے, مگر نہ خدا نخواستہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اللہ کے ہاں اس کا یہ عذر پیش کر دینا کہ اللہ میں اس چیز کو جانتا نہیں تھا خدا کے ہاں اسے کافی نہیں ہوگا, کیونکہ علم اسے حاصل کرنا چاہیے تھا. اگر علم حاصل نہیں کیا تو اس میں اللہ کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اسی طرح ایک آدمی نے طلاق دینی ہے, اور طلاق دینے سے پہلے اسے چاہیے تھا کہ طلاق کے مسائل کا علم حاصل کرتا. اگر طلاق کے مسائل کا اس نے علم حاصل نہیں کیا اور طلاق اس نے دے دی بغیر علم حاصل کیے ہوئے, تو اس طلاق دینے میں کوئی غلطی ہوئی تو گناہگار ہو جائے گا. اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی مگر اس کے باوجود اس نے علم حاصل کیوں نہیں کر لیا. مثلاً ایک آدمی نے طلاق دینی ہے اور وہ تین طلاقیں ایک ہی بار دے دے اور اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تمہیں طلاق طلاق اور طلاق تین مرتبہ اگر اس نے کہہ دیا تو ہم کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے گی واقع, طلاق اس کی بیوی کو پڑ جائے گی, وہ اس کے لیے رشتہ ٹوٹ جائے گا اس کے نکاح کا. مگر تین مرتبہ ایک ہی نشست میں یہ طلاق دینا یہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, حتیٰ کہ بعض فقہاء نے اسے قبائل میں شمار کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے اگر پتہ چل جائے گا آئندہ کہ کسی نے تین طلاقیں ایک نشست میں دی ہیں تو میں درے سے اس کی پٹائی کروں گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ گناہ کا کام ہے, اسے علم حاصل کرنا چاہیے تھا طلاق دینے سے پہلے کہ شریعت نے طلاق کا کیا طریقہ مقرر کیا ہے. جب وہ علم حاصل کرتا پھر اسے اندازہ ہوتا کہ یہ ضروری نہیں ہے میں طلاق دے دوں, بہت سی صورتیں ایسی ہیں ان صورتوں پہ عمل کر کے میں طلاق سے بچ سکتا ہوں, کیوں میں اس مکروہ کام میں پڑوں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن صورتوں میں طلاق دینے پر ثواب ملتا ہے, اللہ کے ہاں سے اجر ملتا ہے, تو اگر اسے علم حاصل ہوتا طلاق کا تو وہ طلاق دینے میں بھی اللہ کے ہاں ثواب کمانے والا ہوتا, اللہ کے ہاں اپنی آخرت اچھی کرنے والا ہوتا. تو اس لیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو فرائض کا بھی علم حاصل نہیں کرتے, حالانکہ فرض کا علم حاصل کرنا فرض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کے ذریعے, علم صحیح دیا جاتا ہے. اس انسان نے کیا کیا؟ فاعرض عنہا, اس نے کیا کیا؟ اپنا منہ پھیر لیا اور علم کو حاصل نہیں کیا, اللہ کی یاد کو حاصل نہیں کیا. ایک چیز تو اس میں یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ اللہ کے ہونے کی نشانیاں ہیں کہ اس کائنات میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے بے اختیار انسان کو. وہ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ایک آدمی کو خوشخبری ملتی ہے اور اچانک اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرے مالک کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں جو مجھ پر یہ کرم فرماتا, اب موقع ایسا تھا کہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا, مگر اس نے اس موقع کو ضائع کر دیا, منہ پھیر لیا اور یہ سمجھنے لگا کہ میرا تو اپنا معاملہ ہے, میں نے تو خود محنت کر کے یہ پوزیشن حاصل کی ہے. یہ چیز ہے جو اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیرنے کی بات. ایک آدمی کو پروموشن مل جاتی ہے آفس میں اور ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے, اور وہ جب یہ سمجھے گا, جب اسے کوئی اطلاع ملی, اور اس کے رویہ دو ہی طرح کا ہو سکتا ہے. ایک رویہ تو یہ کہ اس نے دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا, پھر دو چار رکعتیں پڑھ لی اور کہا اللہ آپ کا کرم اور آپ کی مہربانی ہے, میں اس قابل تھا نہیں جتنا احسان آپ نے فرمایا. یہ ہے جس نے اللہ کی نشانیوں سے سبق سیکھا, اللہ نے ایک نشانی اس کے لیے ظاہر کر دی, یہ اس انسان نے صحیح کو کام کیا. اور ایک آدمی وہ ہے جو کہتا ہے ٹیبل پہ ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا یہ ہونا ہے, آپ کو پتا ہے مجھ میں اتنی کوالٹیز ہیں, میری کوالیفیکیشن اتنی ہے, یہ ہونا ہی ہونا تھا. یہ وہ چیز ہے جو سرکشی کی روش ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو آدمیوں کے متعلق قصہ بیان کیا, ایک قارون کے متعلق اور ایک کسی اور کے متعلق, کہ جب اسے کہا گیا کہ اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو, تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, اللہ نے کیا دیا, یہ تو میرے پاس علم تھا اس کے ذریعے میں نے کمایا. ظاہری نظر میں اس میں کوئی خرابی کی بات بظاہر نہیں نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس آرٹ تھا, فن تھا, تعلیم تھی, اس کے ذریعے اس نے پیسہ کمایا. ایک ڈاکٹر ہے پیسہ کما رہا ہے, انجینئر ہے کما رہا ہے, تاجر ہے کما رہا ہے, کوئی آدمی ہے وہ کہتا ہے یار میں نے اپنے سیٹنگ ایسے رکھی تھی اس ذریعے سے پیسہ حاصل ہوا ہے. لیکن وہ جو جذبہ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ اسباب تک رہے اور ایک یہ کہ اسباب سے ہٹ کر اللہ کو بلا دے اور اسباب ہی پر جم جائے, یہ چیز ہے جو غلط ہے. اللہ کی نصرت سے, اللہ کی مدد سے محرومی اس وقت ہو جاتی ہے جب نظر اسباب میں الجھ کر مالک کو بھول جاتی ہے, اور جب نظر اسباب کو کراس کر کے اللہ تک پہنچ جائے, یہ مومن کا رویہ ہے. کہ جب اسے خبر ملتی ہے, وہ پہلا قصہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا, یہ کہتا ہے کہ مجھے تو انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ تو میرے مال میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلط بات ان دونوں نے کہی, اور پھر ان کا قصہ خدا نے پورا بیان کیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے. بچہ ہے, چھوٹا سا ہے, یہ باپ ہے, گھر میں داخل ہوتا ہے, بچے کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے, خوشی اس کے دل میں اٹھتی ہے باپ کے ہونے کی وجہ سے. اب بجائے اس کے کہ بچے کو چمٹا لے, پیار کرے, اس سے بھی پہلے مومن انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے اور آپ نے میرے ساتھ یہ کرم کا معاملہ فرمایا ہے. کتنے ہی ایسے ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں, وہ بھی خدا کی کوئی مصلحت ہے جو کسی کو اولاد نہیں دی, کہتے ہیں اللہ آپ نے مجھے کسی مصلحت سے دے دی, آپ کا مال ہے, آپ کی چیز ہے. نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ کہ وہ اللہ کی ان آیات کو نشانیوں کو دیکھ کر پھر اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے والا بن جائے گا, اس سے نصیحت حاصل کرے. اسی طرح تیسری چیز جو اللہ کی آیات میں بہت خاص اہم کاموں میں شمار کی جاتی ہے, وہ حوادث اور مصائب کا آنا ہے. کسی کی موت ہو گئی, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا, یہ خود خدا کی نشانیاں ہیں, خدا کی علامات ہیں, ان کے ذریعے مومن انسان سبق سیکھتا ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, ام المومنین کا, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے دو رکعتیں پڑھی. تو کسی نے کہا حضرت یہ کون سی ایسی چیز تھی جس پہ دو رکعتیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورج اور چاند تو جب گہن لگتا تھا تو آپ اس کے دو رکعتیں پڑھ لیتے تھے, اور آپ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کے قادر ہونے کا تصور ہے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ سورج اور چاند جیسے چیزوں کو گہن اللہ نے اس میں لگا دیا. تو یہ جو ام المومنین رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے, مجھے اتنا دکھ اس سے ہوا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کی قدرت ہے, کیسی کیسی عظیم ہستیاں خدا انہیں اٹھا کر ہم سے لے جاتا ہے. تو میں نے اس غم کے اظہار کے لیے یہ دو رکعتیں پڑھ لی, تو وہ اللہ کی ایک نشانی تھی نا میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال, انہوں نے اس سے بھی سبق حاصل کیا. اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ جب کسی انسان پر غم آتا ہے, جتنا بڑا غم اس پر طاری ہوتا ہے دل کی زمین پہ اتنا ہی گہرا حل چلتا ہے. اس کی وجہ سے دل کی زمین زرخیز ہو جاتی, اس کی وجہ سے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. آپ اپنی زندگی کے کسی غم کے موقع کو یاد کریں, اس غم میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہوتی نہیں جہاں بندہ مانگ سکے. کسی کی موت ہو گئی, کسی کا نقصان ہو گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیسے خدا کے ساتھ ایک تعلق جڑ جاتا ہے. یہ تعلق کا جڑنا اور نرمی کا پیدا ہو جانا, یہ خدا کے ہونے کی نشانی ہے, خدا کے ہونے کی دلیل ہے کہ اس انسان کے دل کی زمین اس میں حل چل گیا ہے, اس کی دل کی زمین اللہ نے ہموار کر دی. اب یہ موقع ہے کہ اس میں بیج ڈال دے اللہ کی یاد کا, اللہ کے ساتھ تعلق کا, ان حالات میں اللہ کے ساتھ جڑا رہے. آہستہ آہستہ یہ عادت پڑ جائے گی, عادت کے بعد پھر عبادت بن جائے گی. یوں ہی انسان کی تربیت ہوا کرتی ہے. تو یہ جو غم اور مصیبتیں اللہ بھیجتے ہیں اپنے بندوں پر, یہ اپنے بندوں کی تربیت ہی کے لیے بھیجا کرتے ہیں, اپنے بندوں کو صحیح رکھنے کے لیے بھیجتا ہے. اس لیے جس انسان کو زندگی میں غم نہ ملا ہو اور دکھ نہ ملا ہو, وہ آدمی سطحی زندگی گزارتا ہے, اسے زندگی کے حقائق کا علم نہیں ہوتا. خوشیوں سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ دکھ اور تکالیف انسان زندگی میں برداشت کرے. وہ چیزیں آتی ہیں پھر جا کر کہیں گہرائی پیدا ہوتی ہے. وہ تو آگ ہے جس میں یہ کچا برتن جلتا ہے پھر جا کر پکتا ہے اور پھر کہیں کام بنتا ہے اس سے. تو اسی اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس کی زندگی میں آیات اپنے پروردگار کی اس کے سامنے آتی ہیں, فاعرض عنہا, وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے منہ پھیر لیتا ہے, یعنی کسی بات پر غور کرنے کو تیاری نہیں ہوتا. سنجیدہ انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے سنجیدگی کے ساتھ, تو وہ ایک ایک دن کا شمار کرتا ہے, ایک ایک لمحے کا شمار کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, اور وہ ہر چیز میں اپنے مالک کے لیے کوئی نہ کوئی بات نکال لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ خوشی اسی لیے پیش آئی ہے کہ اللہ کا میرے ساتھ فضل کا معاملہ ہے, یہ غم اسی لیے پیش آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری تربیت کی جا رہی ہے. اس کو اعراض نہیں ہوتا, منہ پھیر کے نہیں چل دیتا. اور جو اس انسان نے سنجیدگی سے زندگی نہ گزارنی ہو, uske liye khushiyan bhi barabar ho jati hain, gham bhi waqti taur pe ho jata hai. Wo kisi cheez ko seriously kaam karne ke mood mein jab nahi hota na, fir uske liye dono cheeze barabar ho jati hain. Iski badi achhi misal Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ne di. Aapne farmaya bimari aati hai insano par. اور جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا منافق انسان کی بیماری کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب بیماری کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ غور ہی نہیں کرتا کہ اس کے اللہ نے اسے کیوں بیمار کر دیا اور اللہ نے اسے کیوں شفا دے دی تو لوگوں وہ اس اونٹ کی طرح ہے جس اونٹ نے سرکشی کی تھی جس اونٹ نے اپنے مالک کا حکم نہیں مانا تھا اور اس کے مالک نے کچھ دن کے لیے اونٹ کو باندھ دیا سزا کے طور پر پھر اس نے کھلا چھوڑ دیا تو اس اونٹ کو اس جانور کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں باندھا گیا کیوں چھوڑ دیا گیا فرمایا منافق انسان بھی ایسے ہی ہے وہ غور ہی نہیں کرتا کہ کیوں بیمار کیا گیا اور کیوں نہیں کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں بیمار ہو گیا ہوں کیا مجھ سے ایسی بات ہو گئی جس سے اللہ نے میرے لیے میرے اعمال کی پاداش میں بیماری بھیج دی میرے لیے اور پھر جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی روش بدل جاتی ہے اس کا طریقہ بدل جاتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ ہے مومن انسان جس نے اپنی بیماری سے بھی سبق سیکھ لیا تو کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہونے کے بعد زندگی کو تبدیل کر لیتے ہوں کسی حادثے کے بعد تبدیل کر لیتے ہوں اور خوش قسمت ہیں وہ جن کے ہاں تبدیلی آ جاتی ہے مگر نہ عموماً سنجیدگی کا مزاج نہیں ہے اور وہ چیز ہے جو اللہ نے فرمایا پہاڑ اور انہا وہ غور ہی نہیں کرتا کہ اللہ نے اس پر کیوں کوئی چیز بھیجی ہے اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے آتی ہیں اور وہ اس کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتا حقیقت کا اعتراف کرنا انسانی اخلاق میں بہت بڑی چیز ہے یہ جتنے انسانی اخلاقیات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں نا اور جتنے انسانی اخلاقیات دیکھنے میں بظاہر آپ کے اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی یہاں اتنی انسانی اخلاقیات اچھی طرح ملنا گفتگو کرنا ان موضوعات پہ جن پہ کوئی بحث نہیں ہے کچھ چیز نہیں ہے یہ سارے انسانی اخلاقیات سمجھتے ہیں بہت سے لوگ مگر انسانی اخلاقیات یہ نہیں ہے انسانی اخلاقیات جتنی ہیں وہ صرف تین چیزوں میں اعتدال ہے اور بس اور کچھ نہیں تین چیزوں میں جس انسان کی زندگی میں اعتدال آ جائے وہ ہے جس کے اخلاق بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہی انسان کہلاتا ہے ایک عقل جس انسان کی عقل میں اعتدال ہو نہ ہی اتنا بے وقوف ہو کہ لوگ باتوں میں بنا کر اسے لوٹ کر لے جائیں اور نہ اتنا مکار ہو کہ وہ لوگوں کو لوٹتا پھرے اس میں اعتدال رہنا چاہیے نہ اپنا نقصان کرتا ہے نہ کسی کا نقصان کرتا ہے یہ اعتدال عقل میں آ جائے اور اسی طرح غصہ ہے غصے کا اعتدال کہ وہ نہ ایک دم سے بھڑک اٹھتا ہے فوری طور پر چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ غصے کا اعتدال بہت ضروری چیز ہے اور نہ ہی ایسا انسان ہے کہ کوئی کچھ کہے اسے غصہ ہی نہیں آتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جلدی غصے میں آ جانے والا درندگی پہ اتر آتا ہے مرنے مارنے پہ اتر آتا ہے اور دیر سے غصہ آتا ہے دیر سے معنی غصہ آئی نہ کسی انسان کو وہ تو غیرت ہی مر جاتی اور غیرت ہی اگر کسی انسان میں مر جائے تو پھر اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے باقی تو اس لیے غصہ دوسری چیز ہے اور تیسری چیز جس میں اعتدال مطلوب ہے شریعت کو وہ جنس ہے سیکس جسے آپ کہتے ہیں یہ حد سے کم ہو جائے یا حد سے بڑھ جائے تو بے حیائی آ جاتی ہے یا دوسری طرف دیکھیے تو پھر وہ انسان بزدل ہو جایا کرتا ہے بس یہ تین چیزوں میں اعتدال جس انسان میں فرد میں معاشرے میں آ جائے وہاں انسانی اخلاقیات بنا کرتی ہیں ان تین چیزوں کا اعتدال ہے اخلاق اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایک آدمی بالکل اچھی طرح ملتا ہے جب آپ اس سے ملیں خوشی سے ملتا ہے ہنستا ہے بولتا ہے کھیلتا ہے اور گپ چپ ساری چیزیں مگر جس دن غصے کا معاملہ ہوا اس دن اس انسان نے اپنے ہاتھ سے غصے میں آ کے شرافت کا دامن چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان بنا نہیں ہے اسی طرح جس دن اس انسان کے سامنے کہیں مکاری کا معاملہ ہوا کسی کو لوٹنے کا اس دن اس انسان نے اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دیا اور جس دن جنس کی کوئی چیز سامنے آئی اس دن یہ اپنے پہ قابو نہیں رکھ سکا اس کے اخلاق کبھی بنے نہیں ہیں اسے بڑی محنت کی ضرورت ہے جب جا کر انسان بنتا ہے اور جب انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ ایک ایک چیز میں غور کرتا ہے اللہ کی نشانیوں پر غور کرتا ہے اور پھر اس انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اس دنیا میں سب سے مشکل کام انسان بننا ہے بس اور یہ ایسی نایاب جنس ہو گئی ہے انسانوں کی. کبھی ہم سوچتے ہیں کوئی انسان مل جائے تو اسے کسی طرح کوئی صورت ایسی کی جائے, اسے کسی پنجرے میں بند کر لیں, کسی جگہ سجا دیں اور لوگوں کو کہیں کہ انسان ایسے ہوا کرتے ہیں, یہ ایسی مخلوق ہے جو مٹتی چلی جا رہی ہے. کتنی نسلیں شیروں کی ختم ہو گئی, چیتوں کی ختم ہو گئی, فلاں جانور کی. یہ جو دو ٹانگوں والا ایک ہے نا, اس کے لیے یہ جنس نایاب ہوتی جا رہی ہے, انسان نہیں ملتے. یہ تین مواقع ایسے ہیں کہ ان تین مواقع پر آپ چیک کر کے دیکھیں کہ اس انسان نے غصے میں کیا کیا تھا, جنس میں کیا کیا تھا اور عقل میں, ان تینوں میں وہ اعتدال پر رہا تب جا کر کہیں انسان بنتا ہے, ورنہ وہ انسان کہلائے جانے کے بھی قابل نہیں ہوتا. اللہ ہی ہے جو انسان بنائے. اللہ فرماتے ہیں آرزا انہا, وہ ہماری نشانیوں کو دیکھتا ہے اور کوئی سبق اس سے نہیں سیکھتا. اور ہوتا کیا ہے, وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اس کے دونوں ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اسے بھول جاتا ہے. کیا کیا کرتوت کیے ہیں, کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں, ان سب چیزوں کو بھول جاتا ہے. بھولتا کیوں ہے, اس لیے کہ اپنی ذات پر نظر چلی جاتی ہے, اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے. کسی نے پوچھا کہ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں, اور یہی بات منصور نے بھی کہی کہ انا الحق, میں خدا ہوں, دونوں میں فرق کیا ہو. تو جواب دینے والے نے جواب دیا, اس نے کہا فرعون نے اپنی ذات کو دیکھا اور آگے سب کچھ بھول گیا, اور منصور نے اللہ کی ذات کو دیکھا اور اپنے آپ کو بھی بھول گیا, دونوں میں فرق تھی. تو بات اتنی کہ جس انسان کی نظر صرف اپنے تک محدود ہو جائے, اپنی قابلیت اپنی صلاحیتوں تک, اور ایسا انسان جو نفرت اور محبت سے اوپر اٹھ کے سوچ نہ سکے, اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اس نے کیا چیز بھیجی ہے اور کیا معاملہ ہے اس انسان کو کرنے کا, وغیرہ نفرت اور محبت میں فیصلے بدل جاتے ہیں. بہت مشکل چیز ہے اگرچہ, مگر ہونا یہی چاہیے کہ نفرتوں اور محبتوں سے بلند ہو کر فیصلہ کرے. اپنا بیٹا وہی حرکت کر کے آ گیا, اس کے لیے کوئی اور فیصلہ ہے, اور وہی اگر محلے کا کوئی بچہ کر لے تو اس کے لیے کوئی اور فیصلہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے, سوائے اس کے یا محبت نے اس کے پلڑے کو جھکا دیا اپنی اولاد کے لیے اور غیروں کے لیے اس نے وہ کام نہیں کیا. اسی طرح نفرت جب کسی اور سے ہوئی تو وہ کم تھی, اور اپنوں سے ہوئی تو اس سے زیادہ شدید نفرت کا اظہار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے محبت اور نفرت کے جذبات کے تحت فیصلہ کیا ہے, ان دونوں سے اوپر اٹھ کر وہ انسانیت کی سطح پر آ کر فیصلہ کرتا تو وہ اسی وقت ممکن تھا جب اسے اپنی حقیقت کا ادراک ہوتا کہ میں نے اللہ کے یہاں جانا ہے اور میرا کیا حال ہوگا. اللہ فرماتے ہیں نفسی ما قدمت یداہ, وہ بھول جاتا ہے جو کچھ اس کے ہاتھوں نے اللہ کے یہاں بھیجا ہے. کتنی کوتاہیاں ہیں, کتنے جرائم ہیں, اس کی تفصیل تھوڑی سی اگلی آیت میں آ رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃً, اور ہم نے ان کے دلوں پر کیا کر دی ہے, پردے ڈال دیے ہیں, یفقہوا, کہ وہ لوگ سمجھ سکیں ہماری باتوں کو. اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں سب سے بڑا حائل اور پردہ جو خود خدا کی طرف سے ہی ڈال دیا جاتا ہے, وہ اس وقت ہوا کرتا ہے جب انسان ایک خاص سٹیج پر پہنچ جائے, پھر اللہ کے یہاں سے وہ پردے ڈل جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو پہلے ہی دن خدا پردے ڈال دیں. اس آیت کریمہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پردے ڈال دیتے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا خود ہی پردے ڈال دیتا ہے پھر کسی کا کیا قصور ہے. بات ایسی نہیں ہے, ایسی ہے کہ انسان کچھ مراحل خود طے کر لیتا ہے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا ذکر کیا ہے. یہ ایسی ہے جیسے کسی انسان کو کینسر ہو جائے, کسی کو ٹی بی ہو جائے, تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ صاحب دیکھیے یہ 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 چیزیں ہیں جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہے, اور اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو انجام میں کہا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, موت بھی واقع ہو سکتی ہے. بلڈ پریشر ہے کسی انسان کو, ڈاکٹر کہتا ہے اس بلڈ پریشر کو کنٹرول آپ کریں گے وغیرہ انجام کا کیا ہوگا, یا دماغ کی کوئی شریان پھٹ جائے گی اور یا آپ کو دل کا دورہ پڑ جائے گا. اب جس دن اس انسان کو دل کا دورہ پڑ جائے وہ کہے ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے ہوا, ڈاکٹر نے تو صرف اطلاع دی ہے کہ ایسے ہوتا ہے, اصل اسباب تو اس نے خود پیدا کر دیے تھے جن پر چلتے چلتے ایک نتیجہ مرتب ہو گیا. منطقی نتائج ایسے ہی مرتب ہوا کرتے ہیں. منطقی نتائج سے ہماری مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اس کارپٹ پہ ایک آگ کا انگارہ رکھ دیتا ہے, انگارہ ایک رکھ دیتا ہے, اور اس کا منطقی نتیجہ آہستہ آہستہ یہ نکلنا چاہیے کہ یہ ساری عمارت جل کر راکھ ہو جائے, سارے لکڑی کی چیزیں اس میں جل جائیں گی, جو بھی چیزیں ہیں جلنے والی. مگر یہ کہ وہ کہے کہ نہیں صاحب میں نے تو ایک انگارہ رکھا تھا, تو جو ابتدا کی تھی وہی غلط کی تھی. اسی لیے جن لوگوں کے دلوں پر یہ پردے پڑ جاتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ شک کا ہوا کرتا ہے کہ وہ حق کی بات پر شک کرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے ایسے نہ ہو جائے اور پتہ نہیں یہ چیز ہے بھی یا نہیں ہے. اللہ کی ذات میں شک, قیامت پر شک, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدوں پر شک, اس چیز پر شک کہ پتہ نہیں یہ وعدے خدا کے ہاں سے پورے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس لیے کہ وہ آدمی ظاہر کی نظر تک محدود رکھتا ہے اپنے آپ کو اور بلند حقائق ان کا وہ اعتراف تک نہیں پاتا. شک سے شروع ہوتا ہے, شک ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ سٹیج بڑھ جاتی ہے, بجائے اس کے کہ یہ شک کے کانٹے جو دل میں لگ گئے تھے کہیں سے جا کے علاج کراتا, کسی کو کہتا کہ اللہ کے ہونے کے بارے میں شک پیدا ہو رہا ہے, کسی کو یہ کہتا کہ مجھے شریعت میں یہ شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں آپ اس کا علاج کیجئے, بجائے علاج کرانے کے اس نے دل میں ہی رکھا, اس نے پرواہ ہی نہیں کی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. جسم کو ذرا سی بیماری لگ جاتی ہے اور کیسی فکر ہو جاتی ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, بخار ہے, بظاہر چھوٹے چھوٹے امراض ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نزلہ ہو گیا زکام ہو گیا, فون کر کے پوچھتا ہے بالکل ٹھیک. اسی طرح روح کو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بیماریاں لگ جاتی ہیں, شریعت کا کوئی حکم سنا اس کے متعلق شک پیدا ہونے لگتا ہے, پتا نہیں یہ چیز ہے بھی یا نہیں, پتا نہیں یہ معاملہ ہے بھی یا نہیں. اس کا حل یہ تھا کہ وہ کسی شریعت کے اسپیشلسٹ کے پاس چلا جاتا, کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا اور کہتا کہ حضرت یہ شریعت کے متعلق میرے ذہن میں آتی ہیں چیزیں, آپ بتائیے اس کا کیا حل ہے, تاکہ وہ اسے مطمئن کرتے. نہیں اطمینان ہوا, دوسری جگہ چلا جاتا, تیسری جگہ چلا جاتا, مگر اس کی نظر میں جسم کی اہمیت زیادہ تھی, روح کی اہمیت کم تھی. مادہ اچھا لگتا تھا, روح پر مادے کو غالب کر رکھا تھا, اس لیے پرواہی محسوس نہیں کی. یہی شک بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے, بحث مباحثے کی صورت میں آ جاتا ہے, پھر وہ مسلمان ہونے کے باوجود لوگوں سے شریعت پر اشکالات پیش کرتا ہے, کہتا ہے یار شریعت میں یہ کیا حکم ہے, پرداخت کیوں ضروری ہے, یہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے, یہ کیا اللہ تعالیٰ موڑ لگا دیتے ہیں, پتہ نہیں قرآن اتنا مشکل. اس قسم کے جملے یہ بتاتے ہیں, ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ مرض پیدا ہوا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر اس بحث کے بعد تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے جب وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ جس چیز کو دین سمجھ کر لڑ رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ دین نہیں ہوتا, وہ اپنا ذہنی ایک معیار ہے اس میں جی رہا ہوتا ہے. انسان کبھی کبھی اپنی ذہنی دنیا میں ایسا آباد ہو جاتا ہے کہ اس خوف سے نکلنے نہیں پاتا, اور جب اس خوف سے باہر نکلتا ہے تو باہر کی دنیا اس کی ذہن کی دنیا کے مطابق تو نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ وہ چکی کا ایک پارٹ باہر چل رہا ہوتا ہے, ایک پارٹ اس کے اپنے اندر چل رہا ہوتا ہے, ان دونوں کی رگڑ میں وہ پس جاتا ہے, پھر وہ کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, پھر اللہ اس کے دل پر پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ جتنی کرتوت اس نے کر لی ہیں, جتنے لوگوں کو اس نے شک میں مبتلا کیا ہے, جتنے لوگوں کے ساتھ یہ لڑتا جھگڑتا رہا ہے, جتنے لوگوں کا دین اس نے برباد کیا ہے, اس سزا میں اس آدمی کو خود بھی دین سے محرومی ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, پردہ ڈال دیا کہ وہ اس کو سمجھیں قرآن کو, پکی آزان ان وقرا, اور ان کے کانوں پر بوجھ پڑ جاتا ہے, وہ اللہ کی کتاب کو نہیں سنتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جہاں آزان ہوتی ہے شیطان آزان کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے, اس لیے کہ وہ آواز اس پر گراں گزرتی ہے, وہ کلام اس پر گراں گزرتا ہے. کلام کا اثر کون ہے جس کا, جو اس کا انکار کر سکتا ہے, آپ جس کو گالی دیجئے یہ کلام کا اثر نہیں ہوتا, اسی طرح کسی کی تعریف کیجئے یہ کلام کا اثر ہے, اسی طرح اللہ کی کتاب کے سننے کا بھی اثر پڑتا ہے اور اللہ کی کتاب کے سمجھنے کا بھی اثر پڑتا ہے. اور بدقسمتی ایسی ہو جاتی ہے کہ پوری زندگی گزر جائے اور اللہ کی کتاب کو نہ وہ سنے نہ وہ سمجھے, تو ذرا بتائیے یہ پھر کیا ہوگا, تعلیم اتنی کم ہو جائے, علم اتنا کم ہو جائے, تو آخر اس کا حل کیا ہوگا, نتیجہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں. یہ کیسے ممکن کہ لوگ نہ خود پڑھیں نہ اپنی اولاد کو پڑھائیں نہ پڑھنے پر تیار ہوں, یعنی وہ چیزیں جن میں کسی نے کسی مدرسے میں بھی جا کے نہیں پڑھنا, کسی اسکول میں جا کے نہیں پڑھنا, قرآن پاک کی ایک سے ایک بہتر تفسیر اردو میں آ گئی, ایسی تفاسیر جو علماء حق نے لکھی ہیں صحیح معنی میں علماء نے لکھی ہیں, یہ خود ہی اسے پڑھ سکتا ہے بغیر کسی استاد کی مدد کے بھی حتیٰ کے پڑھ سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے پڑھ کے مفتی بن جائے, مگر ہم کہتے ہیں کم سے کم سمجھے تو صحیح, وہ اسے بھی نہیں پڑھنا چاہتا تو پھر کیا ہو سکتا ہے. अच्छी से अच्छी चीज जब कोई आदमी खुद कबूल नहीं करना चाहता उसका कोई हल नहीं है दुनिया में पानी कितनी अच्छी चीज है लेकिन अगर कोई पीना ही नहीं चाहता तो आप उसका क्या हल कर सकते हैं आप क्या उसके गले में उतार दें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में आया है बड़ी अच्छी बात अपनी कौम से कही उन्होंने अपनी कौम के लोगों को कहा कि मैं जो तुम्हारे सामने हदायत पेश कर रहा हूं और रुज़िमो को मुहाव अंतुम लहाकारी क्या मैं इसे तुम्हारे हलक में उंडेल दूं जबकि तुम खुद इसे कबूल नहीं करना चाहते जब खुद कबूल नहीं करने की सलाहियत क्या हो सकता है जमीन में कबूल करने की सलाहियत होती है तो बारिश नफा देती है और अगर जमीन खुद पत्थर और चट्टान है पूरा समुंदर बरस जाए उस पे कुछ नहीं हो सकता उसको वजह उसकी क्या है उसमें खुद सलाहियत नहीं है तो 50% काम तो खुद भी करना पड़ता है कि अपने आप को तैयार करना पड़ता है हक की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि कानों पर बोझ पड़ता है इसीलिए ये कुफारे मक्का जो थे वो समझते थे ना इन चीजों को नतीजा उसका क्या निकला नतीजा ये निकला कि कुरान पाक को सुनने से घबराते वो कहते थे सुनो ही नहीं इसे अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि वो जो लोग काफिर हैं वो कहते हैं ला तस्मउ लिहाज़ल कुरान इस कुरान को मत सुनो वल गौफी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़े तो शोर मचा दिया करो और आपस में बातें करो ताकि तुम्हें समझ ही ना आए इसमें क्या है क्या नहीं और इसी के मुकाबले में अल्लाह ने फरमाया है कि जब तुम पर कुरान पढ़ा जाए फस्तमिउ लहू तो इसे सुनो वांसतु और खामोश रहा करो लअल्लकुम तुरहमून ताकि अल्लाह की रहमत हो तुम पर तो अल्लाह की रहमत उस वक्त हुई जब खामोश रहा और सुना तो अल्लाह की रहमत हुई और जिसने कहा कि इसको न सुना करो और शोर मचाया रहमत के मुकाबले में फिर वहां लानत भी तो होनी चाहिए अल्लाह का मामला ऐसा ही है इसलिए फरमाया कि उनके कानों पर बोझ पड़ता है अगर वो खुदा की किताब को सुनते हैं अल्लाह की किताब हकायक को खोलती है हदीस में आता है बुखारी में बुखारी शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने शिकायत की कुफारे मक्का ने और उन्होंने कहा वकर रजी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक इसको रोकें ये कुरान पढ़ता है और हमारी औरतें और बच्चे जब गुजरते हैं इधर से वो खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए वो दौर ऐसा था जो कलाम का दौर था अरब एक से एक बेहतर कलाम बात करते थे और बहुत अदबी दौर जो समझ लीजिए यहां तक कि उनमें से एक शायर ने कसीदा लाकर बैतुल्लाह में लटका दिया अपना और उसने कहा कि हज के मौके पे उसने कहा किसी की हिम्मत हो तो इस जैसा कसीदा लिख जाए 7 या 8 बरस तक पूरा अरब मिलकर उस कसीदे का जवाब नहीं लिख सका तो लोगों ने कहा अपना कबीला उसका शायर बड़ा अच्छा है भाई उसका तो जवाब ही नहीं हो सकता वो कलाम का एक शौक था लोगों का हुआ करता है उन्होंने यही कहा कि हमारी औरतें और बच्चे जब यहाँ से गुजरते हैं तो ये कुरान पढ़ता है और वो उससे मुतासिर होते हैं आप इसे रोकें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बकर रज़ी अल्लाह से कहा कि आहिस्ता पढ़ा करो इन्हें शिकायत होती है वजह उसकी क्या थी इसलिए कि इस्लाम का ऐसा दौर नहीं था जिसमें उन लोगों से टक्कर ली जा सकती ये जोहर और असर जो आहिस्ता आवाज में पढ़ी जाती हैं और मगरिब इशा और फजर ये तीनों ऊंची आवाज में पढ़ी जाती हैं दरअसल है बात यही थी कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में जब नमाजें फर्ज हुई थी 5 तो जोर असर मुसलमान ऊंची आवाज से नहीं पढ़ सकते कारोबार का होता था वक्त सारे काफी गुजरते थे मुसलमान कहां ऊंची आवाज से नमाज पढ़ते तो कौन पढ़ने देता उन्हें और मगरिब के वक्त लोग लौट जाते थे अपने अपने घरों को मगरिब इशा फजर में कोई होते नहीं थे काफी तो मुसलमान ऊंची आवाज से पढ़ा करते थे जिस तरह वो सफा और मरवा की सही हज़रत हाजरा ने की थी अल्लाह ने वो मज़लूमियत क़यामत तक के लिए कायम रखी ये 2 नमाजें और 3 नमाजों का फर्क भी खुदा ने रखा ताकि क़यामत तक आने वाले मुसलमान ये समझते रहें कि एक वक्त इस्लाम पर ऐसा भी गुजरा है जब ऊंची आवाज में कुरान भी नहीं पढ़ा जा सकता था इतनी मज़लूमियत का वो दौर था अल्लाह ने उस निशानी और उस याद को बाकी रखा तो काफिर क्या करते थे वो कहते थे कुरान इसे ऊंची आवाज से ना पढ़ा जाए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊंची आवाज से पढ़ते रहे मदीना मुनव्वरा आके और हज़रत बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा में आहिस्ता आवाज से पढ़ने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए और ये दोनों ही तहज्जुद के वक्त कुरान पढ़ रहे थे तो हज़रत बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वक़्त आहिस्ता आवाज से क्यों पढ़ रहे हो तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल जिसे सुनाना चाहता हूँ वो मुझसे ज्यादा वाकिफ वो तो सुन ही रहा है जिसे मैं सुनाना चाहता हूँ उसके लिए ऊंचे आहिस्ता सब बराबर है तो वो तो वाकिफ है ही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तुम क्यों ऊंची आवाज से पढ़ रहे हो तो कहा अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकों का दिल चले इसलिए ऊंची आवाज से पढ़ रहा हूँ अब मैं किला उमाद अल खैर तुम दोनों सही कर रहे हो तुम दोनों खैर कभी कभी इसका मतलब ये है कि एक अमल 180 डिग्री अपोजिट होता है एक मशरिक का एक मगरिब का अमल होता है مگر اس کے باوجود دونوں حق پر ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نیتیں دونوں کی درست ہوتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر مسئلے میں اختلافات کو ہی تلاش کرتے رہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کام کرنے والی کی نیت کو دیکھیں اور اس کو اس کا کریڈٹ دینے کی کوشش کریں کہ پتہ نہیں اس نے کس نیت سے یہ بات کی ہوگی اس کی کیا نیت ہوگی جب تک اس کی نیت واضح نہ ہو جائے اس پر فوری طور پر بعض امور میں فتویٰ دینا بڑی مشکل چیز ہوتی ہے تو کافر لوگ وہ قرآن کو نہیں سننا چاہتے وہ کہتے تھے اسے سنیں گے پھر کیا ہوگا پھر ہم پگھل جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان اسی کو سننے سے تو پگھلا اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ اسی کو سننے سے تو مسلمان ہوئے حضیر ابن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکو تھے ایسے ڈاکو جن کی مثال لوگ دے دیتے عربوں میں مشہور تھا کہ اس جیسا ڈاکو آج تک عرب دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور وہ چیلنج کرتے تھے کہ فلاں رات کو آؤں گا ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور تم مجھے پکڑ لینا کر لو جو میرا کرنا ہے اور واقعی اس رات میں وہ ڈاکہ ڈال کے چلے جاتے تھے اور ایک دن ایک قافلہ رکا ہوا تھا کہیں اور یہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے تھے اور ڈاکہ پڑ گیا سب لوگ لٹ پٹ گئے اور ایک کابوی آدمی وہ اپنے خیمے میں قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا کیا اس نے کہا علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں لوگ گر جائیں اللہ کے سامنے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا تو یہ بیٹھے مال تقسیم کر رہے تھے اسی خیمے کے ساتھ اور جب یہ آیت ان کے کان میں پڑی تو انہیں ہاتھ اٹھا لیے اور کہتے کہ اللہ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے انہوں نے کہا واپس کرو مال پر سارا مال لوگوں کو واپس کر دیا اور روتے رہے توبہ کر لی اور کہنے لگے میرا تو وقت آ گیا بھائی اب تم جو کرنا ہو کرو مگر میرا وقت آ گیا کہ میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں یہ چیز ہے جو غلام سنتا ہے پھر متاثر ہوتا ہے بشرطے کہ وہ اس نیت سے سنے کہ مجھے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کا الخدا اور جب لوگوں کے دل پر موڑ لگ جاتی ہے پھر تم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دو پلے ہی آپ تک ازن ابدا وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آئیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنا مسئلہ اتنا بگاڑ لیا ہے کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے قطعی طور پر ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں ان کا مقدر معاملہ ایسا ہے ہی نہیں یہ ایسے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے رہے جیسے ابو جہل تھا جیسے ابو لہب تھا یہ ایسے ہی لوگ تھے کہ ان کو ہدایت کی دعوت ملتی رہی ہدایت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے مگر وہ طے کر چکے تھے کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا اللہ کو کیا پڑی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کے معاملے میں اتنا غیور ہے اتنا غیور ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ نہ کرتا ہے ہدایت کو قبول کرنے سے خدا بھی اپنے آپ واپس لے جاتا ہے کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہر ایک کو دے دی جائے خوراک کا معاملہ ہوتا ہے نا ظاہر آپ گائے کو گوشت نہیں کھلا سکتے اور آپ شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے ہر ایک کے لیے ایک خوراک ہوتی ہے جو مناسب حال ہوتی ہے اللہ کے ہاں سے بھی جو خوراک دی جاتی ہے وہ ان دلوں کے لیے ہوتی ہے اس دماغ کے لیے ہوتی ہے جو کھلے بندوں سن کر پھر اسے قبول کر سکتا ہو جو کھلی فضا میں سانس لے سکتا ہو جس نے پہلے سے اپنے نظریات متعین کرنے کے بعد قرآن کو نہ پڑھنا شروع کیا ہو بلکہ اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ جہاں حق مجھے مل جائے گا میں اس کے سامنے اعتراف کر لوں گا جہاں مجھ میں بھی رکھتا کہ کوئی خرابی دیکھے اور کہے گا آپ نے یہ خرابی ہے تو میں مان جاؤں گا کہ جی بالکل مجھ میں یہ خرابی ہے یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے صالح مزاج ہونے کی علامت ہیں صحیح مزاج ہونے کی علامت ہیں بگتنا ہدایت بڑا مشکل ہو جاتا ہے مسئلہ خاص طور پہ اس وقت جب کسی کے دل پر مہر لگ جائے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کہا کرتا تھا حتیٰ کہ بدر کے دن آخری دن مرنے سے چند گھنٹے پہلے جب ادھر مسلمانوں کی فوجیں درست ہو رہی ہیں لڑائی کے لیے ادھر ان کی فوجیں کتابیں بن رہی ہیں تو یہ کھڑا ہو کر زور زور سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ آج اس کو بتا دے جو تیرے اچھے بندے اور اللہ آج اس کو بتا دے جو حق پر ہے اور خداوندہ آج اس کو کامیاب کر جو تیرا محبوب بندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا سنا کے کہہ رہا تھا آپ پہلے تو سنتے رہے پھر آپ نے فرمایا دیکھو اسے اور پھر وہ کہنے لگا اللہ اس کو برباد کر جو برا آدمی ہے اللہ ان کو تباہ کر جن سے تو ناراض ہے تو آپ نے فرمایا کسی نے دیکھنا ہو جو اپنے لیے خود بد دعا کرتا ہے تو اسے دیکھو یہ اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے تو مراد یہی تھی کہ وہ انسان خود اپنے لیے الٹی روش ہو گئی کھوپڑی الٹی جسے کہتے ہیں وہ ہو گئی یہ حق کی مخالفت کرنے کی نحوست پڑتی ہے ایسی کہ انسان کی ہدایت آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ربک الغفور اور تیرا پروردگار تو بہت بخشنے والا ہے ذو الرحمہ اور رحمت کرتا ہے خوب لو جو آخذہم اگر وہ پکڑنا شروع کر دے بما قصبو جو کچھ کرتوت کرتے ہیں لوگ لعجل لهم العذاب تو خدا کا عذاب بہت جلدی آ جاتا بل لهم موعد بلکہ ہم نے تو وعدہ کر رکھا ہے لن یجدو من دونہ موئلا اور لوگ اس سے سرکنے کی جگہ نہ پائیں یہ وہ چیز ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وربک الغفور ذو الرحمہ اور تیرا پروردگار تو مغفرت کرتا ہے بہت رحم کرنے والا ہے اس کی مغفرت اتنی زبردست ہے اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اصل میں کائنات کی بنیاد اس کی رحمت ہے اس کا غضب نہیں اگر آپ کبھی بائبل کو پڑھیں یہ تالمود ان چیزوں کو تو اسے پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کی بنیاد اس کائنات کی بنیاد خدا سے غضب اور غصے پر ہے رحمت پر نہیں جبکہ شریعت بالکل اس کے برعکس سبق دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر رحمت ہے غصہ تو کبھی کبھی ہے لیکن اللہ کی رحمت عموماً غالب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتلائی کہ اس کائنات کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 برس پہلے ہم نے ایک تحریر لکھ کے اپنے پاس رکھ دی تو عرض کیا کہ کون سی تحریر تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ رحمتی سبقت علی غضبی میری رحمت نے میرے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دی اور میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی خدا کی رحمت کے ہزاروں مظاہر ہیں جو انسان سوچے تو کتنے کافر پر بھی خدا کی رحمت ہوتی ہے اگر اس کافر پر خدا کی رحمت نہ ہو یہ بھی دنیا میں زندگی بسر نہ کر سکے اللہ کوئی ایک رحمت ہے انسان کے سوچنے کا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے ایک آدمی کو کوڑ تھا مرض تھا اور ہاتھ پاؤں سب اس کے ختم ہو چکے تھے بینائی جا چکی تھی آنکھیں اس کی ختم ہو چکی تھی جیسے گوشت کا ایک گھڑا ہوتا ہے وہ پڑا ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر خدا کی رحمت دیکھو خدا کا احسان دیکھو تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا امیر المومنین اس پہ کیا رحمت ہے خدا کی نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ آنکھیں نہ کان اور جسم بھی ایسا ہو گیا فرمایا جو کھانا کھاتا ہے اور آسانی سے کھانا اس کے جسم سے نکل جاتا ہے یہ خدا کی رحمت ہے اس پہ اگر اللہ اپنی اس رحمت کو اس سے ہٹا دے تو پھر یہ کیا کرے اتنی چیزیں اللہ نے اپنی رحمت سے ہم لوگوں کو دی ہیں کبھی کبھی بعض خاص حالات کی وجہ سے کسی ایک چیز میں کمی ہو جاتی ہے اور پھر اللہ کی شکایت آدمی شروع کر دیتا ہے یہ رویہ مناسب نہیں آپ گنیے کتنی چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے جسمانی صحت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد عنایت فرمائی اللہ نے گھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے احباب دوست دیے جو محبت کرتے ہیں اللہ نے ایسے رشتہ دار اور عزیز دیے ہیں جو مشکل وقت میں کام آتے ہیں سب سے بڑی چیز اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے کتنی چیزیں خدا نے دی ہیں ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک آدھ چیز مثلا عزت ہے ہزار آدمی عزت کرتے ہیں اور ہزار میں سے کسی دن 5 کم ہو جاتے ہیں 995 رہ جاتے ہیں اور آدمی کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا فلاں نے میری توہین کر دی ایسے کر دیا ارے بھائی جو 995 اللہ نے ابھی وہ محفوظ رکھے ہیں اور باقی خدا نے اپنی رحمتوں کو جو اتنا ڈھیر لگایا ہوا ہے کون سا اتنا فرق پڑ جاتا ہے اگر 5 آدمی اس میں کم ہو گئے ہیں این ممکن ہے اللہ کی کوئی رحمت ایسی ہو جائے کہ 5,000 اس میں زیادہ ہو جائیں تو خدا کی رحمت پر جب نظر رہے پازیٹو تھنکنگ جب رہتی ہے نا انسان کی وہ اللہ کی طرف سے رحمتیں انعامات دیکھتا ہی رہتا ہے اور جب نیگیٹو تھنکنگ آ جائے انسان کی پھر کوئی رحمت اس کے لیے رحمت نہیں رہتی ہے لہذا باللہ کافر پر بھی خدا کی رحمت دی کوئی تو یہ سارا نظام چل رہا ہے اگر کافر پر خدا کی رحمت نہ ہو تو پھر کیا ہو ہاں خاص رحمتیں اللہ کی قیامت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں تیرا پروردگار کو بخشتا چلا جاتا ہے مغفرت کرتا چلا جاتا ہے معافی دیتا چلا جاتا ہے اور اگر وہ پکڑ لے لو جو آخذہم بما کسبوا یہ وہ بات تھوڑی سی پہلے گزری اگر اللہ فرماتے ہیں ہم پکڑ لیں جو کچھ لوگ کرتے ہیں لعجل لهم العذاب تو خدا کا عذاب جلدی آ جائے اللہ اگر گرفت کرنا شروع کر دے تو یہ پھر کیا ہو ایک بات تو یہ کہ دنیا دار الامتحان نہ رہے اللہ نے امتحان کی دنیا رکھی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو مہلت دی جائے جو آگے ہے بلکہ ان کے لیے وعدہ ہے نہیں یجدو من دونہ موئلا اور یہ صرف نہیں پائیں گے اس وعدے سے جب پورا ہوگا یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے اللہ نے رکھی اس لیے ہے تاکہ یہاں پہ امتحان ہوتا رہے اگر کوئی انسان چوری کرے اور ساتھ ہی ایک فرشتہ آ کر اسے تھپڑ مار دے اور کوئی انسان ظلم کرے اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ اور اسی وقت چپت لگا دے تو دنیا سے چوری اور ظلم مٹی نہ جائے हजारों लोग तौबा करते हैं, पता है जुई चोरी की एक थप्पड़ पड़ जाएगा, और जुई मैंने जुल्म किया यहां से हाथ पकड़ के कोई मुझे एक चपत लगा देगा, और जुई मैंने कोई गलत हरकत की तो पकड़ के तान से खींच के जमीन पे दे मारेगा। ये अल्लाह ने इम्तिहान रखा ही ऐसा है, तो उसने आजादी दी है। वो कहते हैं अगर हम पकड़ना शुरू कर देना जो करतूत तुम करते हो, लाज जला लहुल अजाब, खुदा का अजाब आ जाए इस दुनिया में। इतनी शदीद चीजें हैं खुदा के हाथ से, ये रहमत ही है जो कायनात चल रही है। मगर ना जब लोग एक हद से बढ़ जाते हैं फिर अजाब आया करता है। इस कौम आद पर अल्लाह का अजाब आया है, कौम समूद पे अल्लाह का अजाब आया है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह का अजाब आया है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे खुदा का अजाब आया है। कौन सा गुनाह और बुराई है जो उन उम्मतों ने की है और इस उम्मत में नहीं है? लेकिन अल्लाह ने एक तो जिहाद मुकर्रर कर दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने तक अजाब आते रहे हैं खुदा के उस वक्त, मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया फिर इंसानियत इंसान उस स्टेज में पहुंच चुका था जब मैच्योर हो जाता है, अल्लाह ताला ने अजाब उठा दिया। और खास सूरत में कोई वाकया छोटा मोटा ऐसा हुआ हो तो हो, वरना अजाब को अल्लाह ने इसी अपनी तरफ से बराह रास्त खत्म कर दिया ताकि लोगों का इम्तिहान किया जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम पकड़ना शुरू कर दें लाज चला लहुल अजाब, तो हमारा अजाब उन पर आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई आदमी चोरी करता है मोमिन, तो वो चोर जब चोरी कर रहा होता है तो उस वक्त उसका ईमान उसके दिल से निकल के उसके सर पे आ जाता है। और आपने फरमाया बदकार आदमी जब बदकारी करता है तो उसका ईमान दिल से निकलकर उसके सर पर आ जाता है, और इन दोनों हालतों में वो मोमिन नहीं रहता। वजह उसकी क्या है? इसलिए कि जिना और बदकारी अगरचे वो रजामंदी से हो मगर वो सबसे बदतर अल्लाह का हक जाये करना है, अल्लाह ताला के हुकूक में सबसे बड़ा हक वो है। और चोरी इंसानों के हुकूक में बदतरीन चीज है। किसी भी इंसान के माल को चुरा लेना, किसी चीज को चुरा लेना, ये इंसानी हकूक हुकूक लिबास जिन्हें कहते हैं, इनमें सबसे बदतरीन सूरत ये थी। इन दोनों सूरतों में उसका ईमान सर पर आ जाता है। यानी मतलब ये है कि इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इतने जबरदस्त गुनाह है कि खुदा का अजाब आ जाता और अल्लाह का अजाब इसे खत्म कर देता, बर्बाद कर देता, लेकिन ईमान बीच में आ जाता है सर पे कि अल्लाह मैं तो मौजूद हूँ, आप इसके अपने अजाब को हटा लीजिए। अल्लाह फरमाते हैं लाज जला लहुल अज़ाब, और खुदा का अजाब टूट पड़ता इन पर अगर खुदा लोगों के करतूत जो हैं इस कुरान पाक में। इससे भी बड़ी आयत दूसरी जगह पे आई है, अल्लाह ताला ने फरमाया है अगर हम इंसानों के गुनाहों पर अपना अजाब भेजने लगे तो तुम देखोगे इस जमीन